أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم باس ہماری حکومت الہی کے ضمن میں اس امر میں تھی کہ ہر وہ چیز جو حکومت الہی سے دور لے جا سکتی ہے اہل ایمان کو قرآن کریم نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، نہی کی ہے اسے۔ دو کام کیے ہیں، ان امور کی نشاندہی بھی کی ہے جو باعث بنتے ہیں انسان نظام الہی سے دور ہو جائے، اور نشاندہی کے ساتھ ان سے نہی بھی کی ہے، روکا بھی ہے ان امور کی پیروی نہ کریں، خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں، شیطان کی اتباع نہ کریں، خطوات شیطان پر نہ چلیں، شیطانی خطوط پر حرکت زندگی بسر نہ کریں، طاغوت کی اتباع نہ کریں۔ اور اسی زمرے میں ایک عامل بڑا اہم جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، اکثریت کی اتباع ہے کہ اکثر لوگ اگر کسی راہ پر چل پڑیں، اس کو دوسرے معتبر سمجھتے ہیں، اور خصوصاً نظام الہی سے دوری، ہدایت سے دوری میں اتباع اکثریت اہم ہے۔ اس وجہ سے باقی عوامل کی نسبت قرآن کریم میں اس کو زیادہ نمایاں کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ اکثریت باعث گمراہی ہے۔ اور اشارہ ہوا تھا دو طرح کی آیات ہیں، بعض آیات میں اکثریت کے اندر موجود ضعف و مفسدہ ذکر کیا گیا ہے، اور بعض آیات میں روکا گیا ہے۔ کچھ آیات میں یہ لکھا گیا ہے کہ اکثر اس آفت میں دوچار ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر ظالم ہیں، اکثر منکر ہیں، اکثر نافہم ہیں۔ بعض آیات میں اکثریت کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، اور بعض آیات میں اکثریت کی اتباع سے روکا گیا ہے۔ لیکن یہ دونوں آیات در حقیقت آیات نہ ہی ہیں، آپ پڑھیں گے بعد میں اصول و فقہ میں جب آگے استدلالی باتیں آئیں گی، وہاں پر آپ احکام کی اقسام پڑھیں گے، ان احکام میں احکام کو تقسیم کریں گے، ارشاد، احکام ارشادی ہیں و احکام مولوی، وہ احکام جن میں مولا کی طرف سے صریح حکم دیا گیا ہے، اور وہ احکام جن میں کسی شے کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ انہی احکام کے بطن سے احکام مولوی، احکام ولایت بھی نکلتے ہیں۔ لہذا جن آیات کے اندر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ طبقہ اس فساد کا شکار ہے، اس کے اندر یہ بھی بات بھی موجود ہے کہ پس اس سے دوری اختیار کی جائے، اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ سورہ شعراء میں اس نقطے کو زیادہ ذکر کیا گیا، اور مختلف اقوام میں اور مختلف انبیاء کے مقابلے میں اکثریت کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء مجموعی طور پر قصہ انبیاء ہے۔ ان میں آیا 174 میں ایک قوم دیگر، داستان دیگر و نبی دیگر ہے، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے آیا 160 سے۔ آیا 160 سورہ شعراء میں ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کا انکار کیا، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان کے نبی نے، حضرت لوط نے اپنی قوم کو تقویٰ کی طرف دعوت دی اور یہ کہا کہ انی لکم رسول امین فتقوا اللہ واتیون، میں تمہاری طرف اللہ کا امین رسول ہوں اور تم تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس ہدایت کی بابت مجھے تم سے کسی اجرت کی توقع نہیں ہے. لا وما اسألکم، سوال اجرت کا فیس کا نہیں ہے، کیونکہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے جس کی طرف سے میں مامور ہوں ہدایت پر. کہ یہ تمام انبیاء کا متفقہ موقف ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس رسالت و ہدایت و تعلیم و تربیت پر اجرت نہیں لیں گے، نہیں لیتے، یہ اجرت کے کام نہیں ہے. اسی کو پیغمبری کہتے ہیں. پیغمبری کی ایک بڑی علامت ہدایت ناس ہے بلا اجرت، اور پیغمبری کے مقابلے میں پیشاوری ہے. پیشاوری میں رکن اساسی اجرت ہے، ہر وہ کام جو انسان اجرت کی نیت سے کرے یہ پیشاوری ہے، دینداری نہیں ہے. اگرچہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، تربیت کر رہا ہو اور معاوضے کے لیے کر رہا ہو، یہ پیشاوری ہے، پیغمبری نہیں ہے. اتاتون ذکرانا، فساد قوم لوط کے اندر یہ تھا کہ اتاتون ذکرانا من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. گمراہی قوم لوط کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے جن سے مخالف کے ساتھ شادیاں ترک کر دیں اور ہم جنس بازی شروع کی. قوم لوط نے، اور وہ خیر فطری عمل انجام دیتے تھے، یہ ان کی موٹی بڑی خرابی تھی، نمایاں خرابی تھی، نہ یہ کہ یہ ایک تنہا یہ خرابی تھی. یہ ایسی خرابیاں اس وقت پہنچتی ہیں جب بہت ساری اور گمراہیاں پیدا ہو گئی ہوں. ہر گمراہی کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے عوامل مل کر ایک گمراہی کو کسی معاشرے کے اندر رائج کرتے ہیں. بعض اوقات ایسی قباحتیں کسی فرد کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، چونکہ انسان کے اندر بھی نفس امارہ ہے، باہر شیطان ہے، اور دونوں متفق ہیں آپس میں، ایک جیسے ہیں. نفس امارہ شیطان اندرونی ہے اور ابلیس نفس امارہ بیرونی ہے. ابلیس کا تعلق بعض انسانوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کا نفس ہے، ان کی روح کی منزل پر آ جاتا ہے ابلیس. جب شدت قرب پیدا ہو جاتا ہے ابلیس کو کسی کے ساتھ، شدت انس ابلیس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ابلیس بے منزلہ روح بن جاتا ہے انسان کے لیے. چونکہ روح کا ارادہ ہوتا ہے، جسم ہمارا عمل کرتا ہے، جس کے ارادے سے ہم عمل کریں وہ ہماری روح کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے. ارادہ روح سے انسان حرکت کرتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال، حرکات، سکنات ارادہ شیطان سے ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان روح بن گیا ہے، نفس بن گیا ہے. ہمارے جسم کو کی تدبیر، ہمارے جسم کی زمام جس کے ہاتھ میں ہو وہ نفس ہے انسان کا. نفس ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے. شیطان نفس سے منفصل بن جاتا ہے اس کا، اور نفس ہمارا نفس متصل ہے یا شیطان متصل ہے، اور دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں آپس میں. شیطان سے انس بڑھتا ہے انسان کا ابتدائی طور پر کسی بھی عمل کے ذریعے سے. یہ موضوع سمجھنا ضروری ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے. شیطان کا طریقہ واردات اور انسان کی وہ کمزوریاں جن سے شیطان اس کے نزدیک آ جاتا ہے. شیطان کے واردات کے دریچے راستے خواہشات انسان ہیں، ہوا و حوس، لذتیں، خواہشات مسیر ہیں ورود شیطان کے، اور انسان کا نقطۂ ضعف خواہشات ہیں. سب سے بڑی کمزوری انسان کی یہی ہے، خواہشات. تدریجاً انسان کو گمراہی و تباہی و ہلاکت تک لے کر آتا ہے. معمولی سی خواہش، معمولی سا نقطۂ ضعف انسان کا پکڑ لیتا ہے، اس پر اس کو مائل کرتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، اکساتا ہے، اور اندر نفس امارہ جو ہم زبان ہے شیطان کے ساتھ، ہم قول ہے، ہم صدا ہے، ہم فکر ہے شیطان کے ساتھ، وہ فوراً دریافت کرتا ہے شیطان کا پیغام، اور اندر سے بھی تحریک ہوتا ہے انسان اس کام کے لیے. اور نفس امارہ ایک تو امر کرتا ہے بسو، ان نفس الامارہ بسو، دوسرا نفس امارہ جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے کہ نفس امارہ ان غلطیوں کے بہانے بھی انسان کو سکھاتا ہے، جواز بھی فراہم کرتا ہے. جواز گیا ہے کہ دوسرا بھی یہ کر رہا ہے، یہ ایک جواز اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، دوسرا بھی یہ کام کر رہا ہے، پہلے میں نے نہیں کیا، پہلے اس نے کی ہے. ایک دفعہ کے لیے، آج کے لیے، پھر نہیں کرنا، آج کر لیتے ہیں پھر نہیں کرنا یہ کام. یہ وہ جواز ہیں جو نفس امارہ انسان کے سامنے رکھتا ہے. ایک دفعہ سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک مرتبہ کا اتنا اثر نہیں ہوتا. بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ سب نفس امارہ کے جوازات ہیں جو ایک گناہ کروانے کے لیے، جرم کروانے کے لیے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے. یہ وحی شیطان ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان کے بھی اولیاء ہیں دوست، اور شیاطین ان کو وحی کرتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون، وحی کرتے ہیں ان کو، غیر محسوس طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ راستے ڈالتے ہیں، یہ پردے ڈالتے ہیں، یہ جواز ڈالتے ہیں. ہر وہ چیز جو گناہ کرنے کے لیے بہانہ و عذر کے طور پر سامنے آئے، یہ وحی شیطان ہے. کچھ گناہ سے پہلے، کچھ گناہ کے بعد، یہ سب وحی شیطان ہے. اور شیطان کی وحی کا مرکز نفس امارہ ہے، وحی دریافت کرنے والا بھی اندر انسان کے موجود ہے. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں، ان کی لائن مل جاتی ہے آپس میں، انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور فوراً غلطی پر آمادہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی عمل کی حقارت اس کے سامنے رکھتا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مثلا ایک نگاہ ڈال لی کسی کے اوپر، شہوت آمیز و شہوت انگیز نگاہ کسی کے اوپر ڈال دی، اور یہ سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک نگاہ سے کیا ہوتا ہے، یا ایک جملہ منہ سے نکال دیا، یا ایک لمس کر دیا کسی کو، لمس کر دیا، ایک لمس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس ان عمل کی حقارت شیطان بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے عمل ہیں، معمولی و بے اثر و بے خاصیت ہیں، بڑا جرم تو نہیں ہے. نگاہ ہے، ایک لمس ہے، ایک گفتگو ہے. اور یہیں سے گہر کے بڑے جرم تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے روایات کے اندر بھی ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ کے انجام دیتا ہے، جسے حقیر سمجھ کے، صغیر سمجھ کے کرتا ہے، وہی کبیر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے، معمولی کام ہے، یہ کر لوں میں. انسان کی تباہی، چونکہ قسم خوردہ ہے کہ میں نے انسان کو تباہ کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس نے برملا قسم، عزت خدا کی قسم کھا کر اولاد آدم کی رسوائی اور اولاد آدم کی ہلاکت کی قسم کھائی ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ کام تباہ کرنا ہے اولاد آدم کو، اور اولاد آدم اس طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو بے آبرو کرنا ہے. جب یہ خصوصاً جب عزت کی راہ پر جاتا ہے اس وقت زیادہ فعال ہوتا ہے شیطان. روایات میں ہے کہ جب بعض انسانوں سے کوئی اچھا عمل صالح سرزد ہوتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، آہ نکلتی ہے اس کی، فریاد نکلتی ہے. جب اپنے آپ کو کسی مومن کے سامنے، کسی بندہ خدا کے سامنے بے بس پاتا ہے، اپنے تمام حربے و حملے انجام دے کر پھر عاجز جب پاتا ہے اپنے آپ کو، اس وقت اس کی چیخ نکلتی ہے، سیاہ نکلتا ہے اس کا. انسان کی تباہی کے لیے اس نے کئی راستے، عورتوں کے لیے ایک راستہ، مردوں کے لیے ایک راستہ، نوجوانوں کے لیے ایک راستہ، جوانوں کے لیے اور راستہ، بڑوں کے لیے اور راستہ، ہر ایک کے لیے کمزور نکات اس نے تلاش کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں انہیں شہوت جنسی پہ اکساتا ہے، بہت سارے ہیں جنہیں شہوت مال پہ اکساتا ہے، بہت سارے ہیں جنہیں شہوت شہرت پہ اکساتا ہے، بہت سارے ہیں جن کو شہوت اقتدار اور ریاست پہ اکساتا ہے. شہوتیں ہی انسان کی، شیطان کی واردات کا دریچہ ہیں، اور شہوتیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہیں. شہوات روایت میں بھی ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت سختیوں میں لپٹی ہوئی ہے. ونارو حفت بالشہوات، اور جہنم کو شہوتوں کے کور میں لپیٹا گیا ہے، اس کے اوپر پردہ شہوتوں کا چڑھایا گیا ہے. اس لیے جنت کے راستوں میں لذت نہیں ہے، سختیاں ہیں، اور جہنمی راہوں پر لذتیں ہیں زیادہ. شہوات کے اندر جہنم رکھی گئی ہے، اور ہر طرح کی شہوت، شہوت نفس ہو، شہوت دنیا ہو، شہوت شہرت ہو، شہوت مال ہو، شہوت جنسی ہو، شہوت اقتدار ہو، اور ہر طبقہ ایک شہوت رانی کے پیچھے ہے. مثلا کتنے لوگ ہیں جو اقتدار کی شہوت میں اندھے ہو گئے ہیں، تجاوز بھی کرتے ہیں، لیکن بعض معاشروں کے اندر شہوت اقتدار کی قباحت ختم ہو گئی ہے. جس طرح یورپی تہذیب میں، شیطانی تہذیب ہے، اس میں شہوت جنسی کی قباحت ختم ہو گئی ہے. شہوت جنسی انہوں نے اپنے معاشرے کی تربیت ایسی کی ہے کہ شہوت جنسی کبھی نہیں ہے، معمولی کام ہے، کھانے پینے کی طرح ہے. اس کے آداب ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان آداب کے ساتھ ہو، لیکن اصل عمل میں کوئی حرج نہیں. اولاد ماں باپ کے سامنے اگر شہوت رانی کر رہی ہے، کر رہی ہے. وہاں جوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ اپنے گھر میں آتی ہیں، وہ ماں باپ کے سامنے شہوت رانی کرتی ہیں، ماں باپ ذرا بھی برا نہیں مانتے، کیونکہ خود ماں باپ یہ اسی عمل سے گزرے ہوئے ہیں اور ان کے حیا مر گئی ہے. جب حیا مر جائے، شہوت رانی کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، تمایل زیادہ ہو جاتا ہے. حیا لطیف ترین پردہ ہے. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی و الہی قدریں باریک ترین، نازک ترین پردے کے اندر لپیٹ کر انسان کے اندر رکھی ہیں، جس کا نام حیا ہے. اور یہ پردہ معمولی سی غفلت سے پھٹ جاتا ہے، اور جب اس میں سوراخ ہو جائے، پھٹ جاتا ہے، تمام ارزشیں و قدریں انسان کے وجود سے باہر چلی جاتی ہیں. بے حیا بے غیرت بھی ہوتا ہے، بے حیا بزدل بھی ہوتا ہے، بے حیا خیانت کار بھی ہوتا ہے، بے حیا گستاخ بھی ہوتا ہے، بے حیا سب کچھ کر سکتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں حیا کے ذریعے قائم ہیں. اگر حیا چھین لیا جائے ہر چیز تباہ ہے و نابود ہے. مغرب میں یہ کام کیا شیطان نے، ان کی حیا کو ختم کر دیا اور شہوت جنسی بے عیب چیز ہو گئی ہے وہاں. پہلے عورت مرد کی شہوت جنسی آزاد کی، پھر مرد مرد کی شہوت جنسی، اور عورت کی شہوت جنسی، اور اب بعض ممالک میں یہ قانون باقاعدہ بعض میں پیش ہوا ہے، بعض میں تصویب ہو چکا ہے کہ انسان کی جانور سے بھی شادی ہو سکتی ہے، کرتے بھی ہیں باقاعدہ، کتے سے شادی کر لے مرد، کسی کتے سے شادی کر لے عورت، کسی کتے سے شادی کر لے، جو جانور پسند ہے اس کو. یہ عمل ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں حد نہیں ہے کہ یہاں جا کر یہ رک جائیں گے، چونکہ جب حیا کا پردہ پھٹ جائے، ختم ہو جائے، پھر ہلاکت کی آخری راہ تک جاتا ہے انسان. ظاہر ہے خواہشات صرف مغرب میں نہیں ہیں، ہر قوم کے ہر فرد کے اندر خواہشات ہیں. کوئی انسان خواہشات کے وجود سے خالی نہیں ہے، خلقت انسان اللہ نے بنائی ایسی ہے، کمال انسان کا اسی کے اندر ہے. فطرت بھی رکھتا ہے، طبیعت بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، شہوت بھی رکھتا ہے. فالہمہا فجورہا و تقواہا، ہر دو صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں تاکہ ان رکاوٹوں سے گزر کے اپنے کمال تک پہنچے، آگاہی کے ساتھ اختیاراً پہنچے. جن موجودات کو اختیاری سفر نہیں دیا گیا ان میں شہوات نہیں ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، ملائکہ خالی از شہوات ہیں. اگر شہوت انگیزی کرنا بھی چاہیں ارادتاً نہیں کر سکتے، جس طرح دیگر موجودات ہیں بعض جن کے اندر شہوات نہیں ہیں. جانوروں میں شہوات ہیں، کم ہیں، انسان جتنی نہیں ہیں، محدود چند ایک شہوات ہیں، وہ بھی ان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. حیوانوں کے لیے شہوت جنسی ہے جانوروں میں، شہوت غذا ہے، شہوت شکم ہے. شہوت شکم اس لیے ہے تاکہ چریں، کھائیں اور اپنا وجود، اپنا انفرادی وجود باقی رکھیں. شہوت جنسی اس لیے کہ نسل باقی رہے ان کی. انسان یہ دونوں کام اس حکمت کے تحت نہیں کرتا کہ کھانے کے ذریعے سے وجود باقی رکھے اور شہوت جنسی کے ذریعے سے نسل باقی رکھے، بلکہ دونوں کام لذت کے لیے کرتا ہے. اور تباہی ہے، مرحلہ وار انسان رشد کرتا ہے، اور مرحلہ وار جسمانی رشد میں، نشو و نما میں، ایک مرحلے میں اس کے اندر یہ احساس جنم لیتا ہے. دفعتاً ساری خواہشات زندہ نہیں ہوتی، ایک ایک کر کے زندہ ہوتی ہیں. جب پیدا ہوتا ہے تو صرف بھوک لگتی ہے، باقی سب سوئچ آف ہوتے ہیں انسان کے. ایک چیز آن ہے اور وہ بھوک، لیکن آہستہ آہستہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے غریزہ فعال ہونا شروع ہو جاتا ہے تدریجن. جس عمر کے حصے کو بلوغ کہتے ہیں، اس میں انسان میں ایک اہم غریزہ زندہ ہوتا ہے، جو غریزہ شہوت جنسی ہے. اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے شیطان کے لیے کہ کمزور ترین نقطہ اب پیدا ہوا ہے انسان کے اندر. دوسری طرف سے قوی ترین نقطہ بھی اب پیدا ہوا ہے اس میں بلوغ کے وقت، عقل. دونوں ایک ساتھ، عقل و شہوت ایک ساتھ انسان میں سر اٹھاتے ہیں. یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہے دوسرا موجود نہ ہو. عقل بھی بلوغ سے ہی بنتی ہے. بلوغ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب عاقل ہو گیا ہے، سوجھ بوجھ آ گئی ہے اس کے اندر، تشخیص دے سکتا ہے، اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی وقت اس کے اندر شہوت بھی ہم زمان پیدا ہوتی ہے، اب یہاں اندر انسان کے اندر نفس امارہ شہوت کے تابع ہو جاتا ہے, اور انسان کا نفس مطمئنہ یا نفس لوامہ عقل کے تابع ہوتا ہے, اور اسی طرح باہر شیطان ہیں اور ملائکہ جنود الہی. زہر شہوت انسان کے اندر بہت قوی ترین غریزہ یہی ہے, خصوصاً جب یہ بھڑک اٹھے پھر قابو مشکل ہوتا ہے اس وقت, اور شیطان یہیں تک عمل کرتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے غریزہ شہوت کو بھڑکا کے پھر اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, تماشا دیکھتے ہیں, ہنستا ہے اس پر کہ اب یہ رسوا ہوگا, اب یہ عمل کرے گا تباہ ہوگا, ہلاکت میں جائے گا. تسکین شہوت کے لیے انسان مختلف راستے اپناتا ہے. حیا ہو, عفت, عفت ہو انسان کی شہوت بھڑکتی نہیں ہے. عفت شہوت, عفیف انسان کی شہوت کبھی بھی بھڑکتی نہیں ہے, مشتعل نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس کے اندر لیکن مشتعل نہیں ہوتی, چونکہ عفیف انسان ہے. جس کے اندر شہوت مشتعل ہو جائے اس کی عفت کو خطرہ ہے, اس کی عصمت کو خطرہ ہے, اس کے حیا کو خطرہ ہے, سب سے بڑا خطرہ ہے. اور شیطان کے لیے ضعیف ترین نقطہ انسان کے اندر یہ ہے, اس کو بھڑکا کے پھر چھوڑ دیتا ہے, مشتعل کر کے چھوڑ دیتا ہے. تسکین کے لیے انسان پھر مختلف راستے ڈھونڈتا ہے. شہوت انگیزی, اشتعال شہوت تخیلات سے ہوتا ہے. مناظر, شہوت انگیز مناظر دوسرے نمبر پر ہیں, دوسرے درجے پر ہیں. اور شہوت انگیز مناظر بھی انسان کو شہوت کو مشتعل کرتے ہیں تخیل کی مدد سے, چونکہ آنکھوں سے جو منظر انسان دیکھتا ہے وہ خیال میں جاتی ہے تصویر, اس خیالی تصویر کو, حسی تصویر جو خیال میں فوٹو جاتا ہے, وہاں جا کر وہ تصویر ذہن میں اثر کرتی ہے, انسان کی شہوت کو مشتعل کرتی ہے. تحریک شہوت خیال کے ذریعے سے ہوتی ہے, لہذا خیال پرداز, خیال باف, مختال زیادہ شہوانی مثال میں گرفتار ہوتے ہیں. جن کے اندر عقلانیت ہو, تخیل کم ہو, عقلانیت زیادہ ہو, ان کی شہوات کنٹرول میں ہوتی ہیں, عفیف رہتے ہیں ہمیشہ, باوجود اس کے کہ ہے ان کے اندر شہوت ہے لیکن بے عفتی نہیں ہے اس کے اندر, مشتعل نہیں ہے, بھڑکی ہوئی نہیں ہے, شولہ نہیں, شولہ نہیں بن گئی شہوت, شولہ وار نہیں ہوئی. سب سے بڑی چیز جو انسان کی شہوات ابھارتا ہے وہ تخیلات ہیں. اور اس وقت جو ہم کہتے ہیں مغربی دنیا نے ترقی کی ہے, سب سے زیادہ ترقی دو شعبوں نے کی ہے, ایک شہوت بڑھانے والی انڈسٹری اور ایک بھڑکی ہوئی شہوت کو تسکین دینے والی انڈسٹری. سب سے زیادہ اس پر ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس شہوتوں کی خدمت میں ہے, شہوات کی خدمت میں, ہر قسم کی ٹیکنالوجی. انسان ساری صلاحیتیں اپنی لے آیا ہے شہوت کی خدمت میں, اور شہوت رانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. وہاں کی تربیت کا نام ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پرکشش بناؤ, اتنا پرکشش بناؤ, اتنا شہوت انگیز بناؤ اپنے آپ کو کہ دوسرا دیکھتے ہی مشتعل ہو جائے. مرد, عورتیں, پورا گھر, ماں باپ, بہن بھائی, خواتین سارے سکولوں کے اندر چھوٹی عمر سے ہی شہوت کا اشتعال شروع کر دیتے ہیں، لباس ایسے بنائیں گے، حرکات ایسی کریں گے، گفتگو ایسی کریں گے، پورا ماحول. پاکستان تمام تر مفاسد و فساد کے باوجود ابھی بھی یہ جائے شکر ہے و مقام شکر ہے کہ پاکستان جس تیزی سے اس کے اندر کام ہوا ہے تباہی کا، اتنی تیزی سے ڈوبا نہیں ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیں مظاہر مناظر. یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان دنیا کے اس حوالے سے، ظاہری منظر کے حوالے سے، پاک ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے، جس میں کوچہ و بازار کی حالت، اب آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا فساد نظر آتا ہے، بے حجابی، بد حجابی، اریانی، فحاشی، یہ ہے سب کچھ. یہ جو کچھ آپ کو پاکستان کے یا ان بازاروں میں نظر آتا ہے، اگر باقی دنیا کو دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے جس طرح دوسری دنیا میں، عرب دنیا میں یا خصوصاً مغربی دنیا کے اندر جو اشتعال انگیزی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. اس قدر اس اشتہا میں طغیانی ہے، شہوتوں میں طغیانی ہے، واقعاً طغیانی ہے، ہر فرد کے اندر طغیانی ہے. جوانی کے اندر خصوصاً جو انسان بلوغ کو پہنچتا ہے اور عقل و شہوت ایک ساتھ سر اٹھاتے ہیں، غالباً جوان شہوت کے اسیر ہو جاتے ہیں، عقلانیت کی طرف کم آتے ہیں. اس شہوتوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ عقلانیت ہے. عقلانیت سے انسان کی عفت محفوظ رہتی ہے، عفیف رہتا ہے، عصمت انسان محفوظ رہتی ہے. اب یہ بیماری عام ہو گئی ہے متاسفانہ اس وقت، شہوت انگیزی. مغربیوں نے یہ بہت بڑا ظلم و جرم کیا ہے، شہوت انگیزی ابھاری ہے، اور اس شہوت انگیزی کے بعد اب مردوں کا، یعنی اس قدر افراط کیا ہے انہوں نے، حیوانوں سے بھی آگے بڑھے ہیں، کہ اس وقت مردوں، عورتوں میں مردوں کے لیے کشش ختم ہو گئی ہے، اور عورتوں کی مردوں میں کشش ختم ہو گئی ہے. اس قدر انہوں نے بے عفتی کا مظاہرہ کیا ہے، حیوانی حد تک جانوروں سے بھی آگے نکلے ہیں، کہ ختم ہو گئی ان کی کشش. لہذا ہم جنس بازی کی طرف مائل ہوئے، عورت عورتوں کی طرف، مرد مرد مردوں کی طرف، اور اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ حتیٰ مردوں کے لیے مرد بھی پرکشش نہیں رہے، عورتوں کے لیے عورتیں پرکشش نہیں رہے، اب جانوروں کی طرف رخ کیا ہے انہوں نے. عمومی ہے یہ، بعض ملکوں میں باقاعدہ قوانین کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ آپ بلیوں سے، کتوں سے، گھوڑوں سے، گدھوں سے شادیاں کر سکتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ کام ہوتا ہے نمائشی طور پر، چونکہ شہوترانی میں ہندوستان مشرق میں امامت کر رہا ہے اس وقت، بہت آگے نکل گیا ہے ہندوستان، وہاں سے منبع بن گیا ہے شہوترانی کی تہذیب کے پرچار کا، فلموں کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر. یہاں بھی یہ مناظر ہوتے ہیں، بندروں سے شادیاں، کتوں سے شادیاں، ہندوستان میں بھی عام، باقاعدہ طور پر مندروں میں جا کر ان کو دلہا دلہن بناتے ہیں، جانور کو بھی، انسان کو بھی، اور انہیں بٹھاتے ہیں جس طرح انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں عورت مرد کی، اس طرح انہی رسومات کے تحت انجام پاتی ہیں. اوج ہے گراوٹ انسان کے لیے. یہ جرم و یہ حالت قوم لوط کی تھی. حضرت لوط نے انہیں متوجہ کیا کہ اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم. یہ جرم, یہ قباحت تمہارے اندر ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کو ترک کر دیا ہے اور شہوت رانی کے لیے مردوں کو تم نے انتخاب کیا. بل انتم قوم عادون, تم دشمن ہو, انود ہو, واقعاً حیوانیت سے بھی پستر ہے وہ جس کے اندر یہ تمایل پیدا ہو جائے, رجحان پیدا ہو جائے. وہ ایک جانور سے بھی پستر ہے, چونکہ جانوروں میں بھی آپ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ مذکر مذکر سے شہوت رانی کر رہا ہو, مادہ مادہ سے شہوت رانی میں مشغول ہو. انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو جانور سے بھی زیادہ پستر ہوتا ہے. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قوم نے یہ کہا کہ لوط یہ باتیں چھوڑ دو, بند کر دو, اگر باز نہ آئے اپنی اس تبلیغ و واز و نصیحت سے ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, جلا وطن کر دیں گے, اس بستی میں آپ نہیں رہ سکتے. قال انی لعملکم من القالین, میں معترض ہوں تمہارے اس عمل پر, میں کہتا رہوں گا اس کے بارے میں جو ضروری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا رب نجینی و اہلی مما یعملون, خدایا مجھے اور میرے اہل کو اس عمل سے نجات عطا فرما, یہ حیوانی عمل جو یہ انجام دیتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَحْلَهُ أَجْمَعِينَ, اللہ تعالیٰ نے لوط اور اہل لوط کو, ان کے خاندان کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, البتہ ایک عجوز سوجائے لوط وہ انہی میں سے تھی, یعنی اسی عمل کی حامی تھی, لہذا اسے چھوڑ دیا, اس عجوز کو, بڑھیا کو چھوڑ دیا, باقیوں کو نجات دے دی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے باقیوں کو مسمار کر دیا, نابود کر دیا. اور یہی بزرگان دین کی پیشن گوئی یہی ہے کہ مغربی تہذیب نابود ہو جائے گی. علامہ اقبال نے ایک صدی پہلے یہ کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, اس نے اپنا گلا خود کاٹنا ہے, یہ تباہی کی طرف ہے. چند سال قبل رہبر معظم نے بھی یہ فرمایا تھا, اور یہی شہوت رانی ہی کو دلیل قرار دیا تھا کہ یہی ان کی نابودی کا باعث بنیں گی, عذاب الہی اس طرح سے ان کے اوپر نازل ہوگا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, ان کے اوپر ہلاک کنندہ بارش نازل ہوئی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اور اس سارے بات کے اندر نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, یہ ماجرہ لوط میں ہدایت ہے لیکن اکثریت نے یہ ہدایت لی نہیں. اب آج بھی بشریت کو دیکھیں, اکثریت اس عمل میں مبتلا ہیں. حب الشہوات من النساء, قرآن نے ذکر کیا ہے, لیکن اس حیوانی عمل کی طرف بھی ہیں. بعض رسوا ہو جاتے ہیں, بعض نہیں ہوتے, بعض کھل جاتا ہے راز ان کا, باز نہیں کھلتا. لیکن قرآن فرما رہے کہ اکثرہم ما کانا اکثرہم مومنین, اس بات پہ ان کا ایمان نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے. أَعَاذَنَا اللَّهُ مِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَشُرُورِ أَنفُسِنَا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان قباحتوں سے اور ان جرائم سے. وصلی اللہ.